اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر اور قسم ہے فجر کی ولیال عشرین اور دس راتوں کی والشفع اور جفت کی والوتر اور تاب کی واللیل اور قسم ہے اذا یسر رات کی جبکہ وہ گزر رہی ہو حل فی ذالک قسم اور اس میں بہت بڑی قسم ہے سمجھنے کے واسطے لذی حجر ان لوگوں کی جو عقل رکھتے ہوں جو باشعور ہوں الم تر کیف فعل ربک بعاد تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ارم ارم کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ ہوا ذات العماد جو ستونوں والے تھے التی لم یخلق مثلها فی البلاد اور ان جیسی عمارتیں شہروں میں کوئی نہیں بنا سکا وسمود الذین اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا الذین یہ وہ لوگ تھے جاب الصخر جو کہ وادیوں میں دلوادی وادیوں میں تراشتے تھے چٹانوں کو وفرعون ذی الاوتاد اور اللہ نے کیا کیا اس فرعون کے ساتھ جو کیلوں والا تھا لذینہ یہ سب کی سب قومیں اور افراد طغوا فی البلاد انہوں نے اللہ کی زمین میں سرکشی کی شہروں میں بغاوت کی سر اٹھا لیا فاکثر فیہا الفساد اور ان میں اکثر ایسے تھے جنہوں نے اس زمین پر فساد برپا کیا فصب علیہم ربک تو تیرے پروردگار نے ان کے اوپر برسایا صوت عذاب عذاب کا کوڑا ان ربک اور بلا شک و شبہ تیرا پروردگار لبالمرصاد تاک میں رہتا ہے انسانوں کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں جو بات بنیادی طور پر چل رہی ہے وہ ایک تو یہ تھی کہ قرآن پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو الگ نہیں کیا جا سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قرآن پاک کے بغیر سمجھنا دشوار ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں جن جن اقوام اور امتوں کا تذکرہ کیا ہے حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار کا جو ذکر کیا ہے تو ان کو کوئی بھی ذی شعور اور کوئی بھی کثرت سے تلاوت کرنے والا انسان قرآن سے سمجھ سکتا ہے یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف اشارے کنائے اور بعض اوقات صراحتیں نہ ملتی ہوں کوئی صورت ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ منسلک نہ ہو جس سورت کا شان نزول دیکھیں جس سورت کی تفصیلات پڑھیں جس سورت کی تلمیحات پڑھیں جس سورت میں آیات کی تشریح اور تفہیم کے لیے مواد درکار ہو تو وہاں پر لا محالہ سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور دوسری بات جو اس کے بعد عرض کی گئی ہے اور جس سلسلے میں آج یہ اس سلسلے کا آخری بیان ہے کہ عربوں کے ہاں دو قسم کی اقوام تھیں اور ان میں پہلی قوم عرب وہ تھے جو بائدہ کہلاتے تھے بائدہ کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی وہ قومیں جو دنیا سے بالکل مٹ گئیں اور ختم ہو گئیں اور ان کے حالات کو جاننے کے لیے کوئی مستند ذریعہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے بس تین ذرائع ہیں جن سے ان تک رسائی حاصل کی جاتی ہے قطع نظر اس کے کہ ان میں کون سا ذریعہ مشکوک ہے ایک تو قرآن پاک ہے جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اور جس نے یہ ثابت کیا ہے خود اپنے اندر سے کہ وہ اللہ کی قطعی ناطق کتاب ہے، اور اللہ نے جس قوم کے بارے میں جو کچھ فرما دیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جتنی عصری اشیاء برآمد ہو رہی ہیں، جتنی آثار قدیمہ کی چیزیں نکل رہی ہیں، وہ درجہ بدرجہ اس کتاب کی تصدیق کرتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جس قوم کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے، وہیں کے آثار قدیمہ نے بتایا کہ قرآن پاک نے بالکل سچ کہا ہے، تو ایک ذریعہ تو خود قرآن ہے کہ اللہ کبھی صراحت سے قوموں کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی اشارتاً کہہ دیتے ہیں، اور ایسی ایسی اقوام بھی ہیں جن تک اب تک رسائی نہیں ہوئی۔ مثلاً قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے عاد قوم کے اولین جو آثار تھے، اولین جو ان کے مورث تھے، دنیا کو آباد کرنے والے تھے، اللہ تعالی نے انہیں ہلاک فرمایا، ان کو خدا نے برباد کیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو اب عاد اولا کون سے ہیں، اس پر اب تک تحقیق جاری ہے اور حتمی فیصلے لوگ نہیں کر پائے کہ آیا وہ عاد جس عاد کا تذکرہ کلاب نے سنا ہے، یا یہ وہ عاد ہے جو اس سے بھی پہلے کہیں دنیا میں آباد تھی اور اب تک دنیا کو پتا نہیں چلا کہ اللہ نے اس چیز کا کیا ذکر کیا ہے۔ اللہ حاضر قیاس بہت سی چیزیں ہیں، تو ایک تو قرآن پاک ہے عرب باعدہ کے سلسلے میں، اور دوسرے وہ تورات اور انجیل ہے، اس میں بھی اس سے ملتی جلتی چیزیں آتی ہیں۔ تورات کو جس نے بھی پڑھا ہے مسلمانوں میں سے، وہ جانتا ہے کہ بہت سے اس کے بیانات تورات کے ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں، اور بہت سی تورات میں ایسی چیزیں ہیں جو مسخ ہو گئی ہیں اور قرآن کی تردید کرتا ہے۔ ہم کسی اور بائبل، تورات اور انجیل کا ذکر نہیں کر رہے، اسی تورات انجیل اور بائبل کا ذکر کر رہے ہیں، اسی تلمود کا ذکر کر رہے ہیں جو اس 21ویں صدی کے آغاز میں بھی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اسی میں ایسی ایسی قصے، ایسی ایسی چیزیں مل جائیں گی جنہیں پڑھ کر انسان کا، ایک ایمان والے اور باضمیر انسان کا اندر گواہی دیتا ہے کہ بلا شک و شبہ یہ وہی، یہ نور ایک ہی چراغ سے ہے، اور یہ ایک ہی وحی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی، اور یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ کبھی آپ بائبل کھولیے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، اور پھر قرآن پاک کو بھی اس کے ساتھ رکھ کر پڑھیے، تو بائبل میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن حرف بحرف گویا کہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وہاں جو خواب لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک میں جو خواب بیان ہوا ہے، تھوڑا ہی اس میں فرق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ چیز ہے، بائبل بھی بتاتی ہے، تو یہ وہ بہت سے حصے ہیں جو ان اقوام کی، جن اقوام کے پاس یہ کتابیں تھیں، ان کی تحریف سے محفوظ رہیں۔ تو اس لیے دوسرا حصہ تو وہ ہے ان اقوام کے حالات تک رسائی کا، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے، اپنے خاص مقاصد کی بنا پر وہ تحریف کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بہت جگہ پہ تحریف کی گئی ہے، تورات کو بدلا گیا ہے، اور محض اس لیے کہ کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عربوں کا جد اعلی ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی برتری حضرت اسماعیل علیہ السلام پر قائم رہے، تو انشاءاللہ اس کی نشاندہی بھی ہو جائے گی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور جب بات یہ چلے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی علیہ السلام کون تھے اور یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ تو تورات کی اور انجیل کے بیانات کی قرآن تصدیق بھی کرتا ہے، تردید بھی کرتا ہے، دونوں چیزیں۔ اور پھر تیسرا ذریعہ جو ان اقوام اور عرب باعدہ کے سلسلے میں رہ جاتا ہے، وہ آثار قدیمہ ہے، اور آثار قدیمہ کے سلسلے میں ہم نے یہ عرض کیا کہ وہ آثار قدیمہ تصدیق کرتے ہیں قرآن پاک کی، اور اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ فرعون کی میت اور لاش کے سلسلے میں دنیا میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ہم اس کا جسم بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت کی نشانی رہے، تو اس لیے 20ویں صدی کے آغاز میں جا کر کہیں دریافت ہوا کہ فرعون کا جسم باقی ہے، اور پھر تصدیق کرنے والوں نے کی اور انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا۔ قرآن پاک نے دیکھیے اب ان دونوں دعووں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا، اور صرف قرآن پاک کافی نہیں ہے اپنی خود سمجھ کے لیے جب تک کہ احادیث اور یہ چیزیں اس کے ساتھ نہ شامل کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امم بائدہ کا ذکر فرمایا ہے، عربوں کی ان اقوام کا جن تک پہنچنے کی اب کوئی رسائی نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، بجز ان تین کے جو ہم نے آپ سے عرض کیے کہ ایک تو قطعی اور ناطق چیز ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری جو ہے وہ مشکوک چیزیں، اور تیسری آثار قدیمہ جو اب جتنے جتنے بڑھتے جا رہی ہیں یہ چیزیں اتنا ہی قرآن کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں تیسرے پارے میں سورہ فجر کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو عرب بالکل دنیا سے مٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والفجر، اور ہمیں قسم ہے فجر کی، کون سی فجر ہے یہ؟ جس رات کو تمام راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور وہ رات جو مزدلفہ والوں کے حق میں، جو مزدلفہ میں پہنچتے ہیں لوگ، اور صبح عید ہوتی ہے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات، عرفات سے واپسی کے بعد اور منا میں پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں جو رات گزاری جاتی ہے، اس رات کی خدا نے قسم اٹھائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ والفجر اس صبح کی قسم ہے، ولیال عشرین اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتیں کون سی؟ 9 راتیں جو اس سے پہلے گزر جاتی ہیں، اور 10ویں رات اس کو مکمل کرتی ہے۔ ذی الحج کے یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کی فضیلت بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ ان 9 دنوں کا روزہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب روزہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے جو ہیں ان میں افضلیت ان کو قرار دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر دن کا روزہ اللہ کے ہاں 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور اس میں سے ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر۔ یہ جو 9 راتیں آتی ہیں ذی الحج کی، دنیا میں کہیں بھی آئیں، یہ نہیں ہے کہ صرف وہی جو حرمین شریفین میں اس وقت ہیں، بلکہ دنیا میں کہیں بھی یہ راتیں آئیں، سب کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جو 9 راتیں اور وہ جو راتیں اور وہ جو دن ہیں، 10 راتیں اور وہ جو 9 دن ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں اتنے افضل ہیں۔ تو فرمایا ولیال عشر والشفع والوتر، اور طاق کی قسم اور جفت کی قسم۔ یہ طاق اور جفت، یہ بہت سے مفسرین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، لیکن کئی ایک نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ مراد ہے، کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس میں 10 راتوں کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے طاق اور جفت کی، اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو راتیں ہیں جو طاق کے بجائے جفت ہیں، ان میں بھی عبادت خدا کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا واللیل اذا یسری، اور رات کی قسم ہے جبکہ وہ گزر رہی ہو، رات گزر رہی ہو، اس رات سے اس رات کو بھی مراد لیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو یہ سب راتیں گویا کہ ایسی ہو گئیں جن میں تبرک ہے، جو برکت والی چیزیں ہیں، اور بعض حضرات نے اس پہ بحث بھی کی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس رات معراج میں بلایا گیا تھا، اس رات پہ اختلاف ہے، صحیح تاریخ کا تعین دشوار ہے۔ تو پھر اس رات سے وہ رات مراد لیتے ہیں جو عید کی رات ہے، یعنی رمضان گزار کے عید کی جو رات آ رہی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر سے پہلے جو رات ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہل فی ذلک قسم للذی حجر، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں نا ان کے لیے بڑی نشانیاں ان قسموں میں، سمجھنے والے سمجھیں کہ ہم نے اتنی قسمیں آخر کیوں کھائیں۔ حجر روکنے والی چیز، عقل کو کہتے ہیں، کیونکہ عقل انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ فرمایا کہ لذی حجر، اور عقل جن لوگوں میں ہے ان کے لیے بڑی نشانی ہے ان چیزوں میں سمجھنے کے لیے. سمجھنا کیا چاہیے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ عاد کون سے ہیں؟ عاد یا تو عاد اولا مراد ہے، جن کا اللہ تعالی نے 27 پارے میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ انہ اہلک عاد الاولا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہلاک کیا عاد اولا کو، اور یہ عاد اولا کون ہے اب تک ان کے بارے میں رسائی نہیں ہو سکی. آثار قدیمہ والے کھودتے چلے جا رہے ہیں ان زمینوں کو، مگر پتہ نہیں چلتا اب تک کہ عاد اولا کا اصل مستاق کون ہے. اور حضرت نے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ارض القرآن میں اس پہ بحث کی ہے، وہاں دیکھنا چاہیے. اور یہاں فرمایا ہے کہ عاد تو دوسرا یا عاد ثانیہ مراد ہے، اور عاد ثانیہ وہ ہیں جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، اور جن کے بارے میں کل تفصیل سے ذکر کیا جا چکا. وہ عاد جو قوم تھی اس میں ایک شاہی خاندان تھا، جیسے ہوا کرتا ہے شاہی خاندان الگ ہوتا ہے، اس کا نام تھا ارم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارم ذات العماد، اور ارم وہ جو قوم تھی یا جو وہ بادشاہ تھی وہ ستونوں والے تھے، اتنے اتنے اونچے ستون وہ بناتے تھے کہ ان ستونوں پر وہ کیا کرتے تھے، یا تو وہ چھتوں کی چھت ڈال دیتے تھے اس کو رہائش کے لیے استعمال کرتے تھے، یا یہ کہ وہ ستون بناتے تھے، بڑے بڑے مینارے بناتے تھے اپنی عظمت دنیا کو دکھانے کے لیے. اور اتنے بڑے مینار تھے اور اتنی پرہیبت پرشکوہ وہ کاریگری تھی کہ خود اللہ ہی فرماتے ہیں کہ اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی تہذیب دنیا میں نہیں بنائی جا سکی، دنیا میں کہیں نہیں بنی. اس لیے جو آثار قدیمہ میں بھی جو وادیوں میں ان کی بلڈنگز کچھ باقی رہ گئی ہیں، وہ عرض کیا گیا تھا کہ 36 فٹ کی بلندی پر پہلی منزل جا کر پڑتی ہے. 36 فٹ پہ وہ چھت ڈالتے تھے اور 40 منزلہ عمارتیں تعمیر کرتے تھے. آپ دیکھیے وہ ٹاور جو بنتے ہوں گے وہ کتنے بڑے بڑے بنتے ہوں گے، اور پھر اس زمانے کی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہوگی. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کتنی مرتبہ ایسے قومیں بسی ہیں اور کتنی مرتبہ وہ پیوند خاک ہو گئی ہیں، ملیا میٹ ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، فنا ہو گئی ہیں، تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے ستون بناتے تھے، اور یہ مراد ہے اللہ تعالی کی کہ وہ ذات العماد قد آور تھے خود اتنے. یہ بھی بات نے کہا ہے کہ وہ اتنے قد آور تھے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسی قوم ان جیسی نسلیں پھر دنیا میں نہیں آئیں. یہ تو خیر ارتقاء کا بھی مسئلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے انسان زیادہ قد آور ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہزاروں برس میں صحیح، لیکن فرق پڑتا چلا گیا. تو یا تو یہ مراد ہے، مگر پہلے قول کو اکثر مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذات العماد انہیں قرار دیا گیا ستونوں والی قوم، اتنی پرشکو عمارات. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اب یہ دوسری قوم ہے جس کا تیسری قوم کا بلکہ کہیے ذکر ہے یا چوتھی قوم کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قوم تھی، پھر اگر مراد لیں عاد اولا سے تو وہ کوئی ایک قوم تھی، دو ہو گئے. پھر یہ تیسری قوم عاد آئی ثانیہ، پھر چوتھی قوم ہے یہ ثمود، اور اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود وہ قوم تھی جنہوں نے تراشی ہیں چٹانیں اور وادیوں میں، جہاں انہیں کوئی وادی نظر آئی، جہاں پہاڑ نظر آیا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو تراشا ہے. یہ آج کا موضوع ہے، دو اقوام باعدہ کا ذکر کرنا مقصود ہے، ایک یہ قوم ثمود اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، پھر یہ چار امم باعدہ ہیں جن کو بھول گئے. لوط علیہ السلام کی قوم تو پھر بھی تھوڑی سی تاریخ کے اس روشنی میں آ جاتی ہے، مگر اصل میں یہ جو قوم ہے قوم ثمود اس کے متعلق بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرعون ذل اوتاد، اور فرعون جو کیلوں والا تھا، میخوں والا تھا. میخوں والا تھا کیا مطلب؟ یا تو یہ کہ وہ کیلیں گاڑ دیتا تھا، اپنے ساتھ فوجیں رکھتا تھا، خیمے رکھتا تھا، تو کیلیں گاڑی جاتی ہیں نا خیموں کے لیے، فوج کے اسباب اور سامان کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں، تو وہ کیلوں والا تھا. اتنی زیادہ اس کے پاس خیمے ہوتے تھے، پورے پورے قافلے گویا کے لوگوں پہ چلتے تھے، اور جہاں جاتا تھا جا کے وہ قبضہ کر لیتا تھا. اور کیا یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کیلوں والا تھا، وہ جب سزا دیتا تھا کسی کو تو اس کے ہاتھ پاؤں دیوار کے ساتھ، زمین کے ساتھ کیلیں ٹھونک دیتا تھا زندہ انسانوں میں، اور پھر ان انسانوں پر درندے چھوڑ دیتا تھا، تیر چلواتا تھا، کچھ کرتا تھا، یہ تباہی اور بربادی. اس انسانیت میں خود انسانوں نے انسانوں کا اتنا قتل عام کیا ہے، انسان نے انسان کو اتنا مارا ہے کہ اگر وہ ساری تاریخ درندوں کے سامنے آئے، شیر، چیتے، بچھو اور سانپ، تو وہ توبہ میں معاف کر دیے جائیں. انسان نے انسان کو اتنا برباد کیا ہے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کیلوں والا تھا، الذین طغوا فی البلاد، اللہ نے فرمایا ان سب نے زمین میں سر اٹھایا، سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور اکثریت نے فساد برپا کر دی. فساد برپا کرنے والے فسادی ایک، اور جو خاموش اکثریت انہیں دیکھتی رہتی ہے اور ان کے خلاف نہیں بولتی، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی یہ قوم سمود، جس کا تذکرہ ابھی آ رہا ہے کچھ تفصیل سے. ان میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فنادوا صاحبہم، انہوں نے بلایا اپنے دوست کو اور کہا کام دکھاؤ. فتعاطی فعقر، وہ آیا اور اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. تو جو دیکھنے والے تھے، جنہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے، وہ کیوں نہیں بولے؟ تو اقوام کی اکثریت کی خاموشی اور برائی کو دیکھ کر چپ رہنا، وہ بھی خدا کے ہاں جرم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا نہیں. ظلم کو دیکھنا اور اس کی تردید نہ کرنا، یہ بھی تو ایک مستقل ظلم ہے. فاکثروا فیہا الفساد، اللہ نے فرمایا ان کی اکثریت ایسی تھی جس میں انہیں فساد برپا کیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور اے تیرے پروردگار کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا. اللہ کے کوڑے جب برستے ہیں نا، تو قوموں کی جڑ اکھڑ جاتی ہے. اور اللہ کے کوڑے جب برستے ہیں تو مملکتیں دو دو تین تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. خدا کے عذاب کے کوڑے جب برستے ہیں تو قوم ایک دوسرے کو خود کھانے لگتی ہے، خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی ہے. وہ مسلمان ہو تو مسلمان ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں کہ خدا کے عذاب کا کوڑا جب پڑتا ہے. اور وہ خدا کافروں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے اور انہیں کافروں کے ہاتھ سے رسوا کرواتا ہے کہ خدا کے عذاب کی جب کوڑے پڑتے ہیں تو پھر خدا کے کوڑے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. وہ بڑا بے آواز ہوتا ہے، اور وہ صرف ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو لوگ ان آثار کو دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں، جو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں. اسی لیے ان دونوں اقوام کے ذکر میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو متوسم ہیں. متوسم کا مطلب جو آثار اور قرائن کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جس نہج پہ یہ آدمی اب چل رہا ہے نا، اس کا انجام آگے کو کیا ہوگا، یہ قوم جس ڈگر اور طریقے کو پکڑے ہوئے ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اللہ نے پھر بڑی بنیادی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا پروردگار تاک میں ہے، گھات لگائے ہوئے. جیسے درے میں کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے نا خاموشی سے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے کون گزرا، کیوں گزرا، کیسے گزرا، کہاں بیٹھا، کہاں اٹھا، کیا بات کی، اس نے کس طرف کو دیکھا، وہ ایک ایک چیز نوٹ کرتا رہتا ہے نا گھات میں بیٹھ کے. اور پھر جس دن اس کو رپورٹ دینی ہوتی ہے وہ ساری رپورٹ دے دیتا ہے کہ صاحب اتنے آدمی گزرے تھے، یہ حرکتیں ہوئی تھیں، ایسی چیز ہوئی تھی. اور پھر انسان سمجھ بھی نہیں پاتا اور گرفت کرنے والا گرفت کرتا ہے کہ میاں تم اس وادی سے گزرے تھے تو یہ حرکتیں کیوں کی تھی. ایسے ہی اللہ انسانوں کی گھات میں ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی سکون کیا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، خاموشی ہو تو یہ کیا سوچتا ہے، بات کرے تو کیسی بات کرتا ہے. ایک ایک چیز اس پروردگار کی نگاہ میں ہے. تو بس پھر جب وہ پکڑتا ہے تو ایسے ہی کوڑے پھر پڑا کرتے ہیں، اور ایسے ہی پھر اس کے اعمال کا انجام اسے دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیات جو ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عرب بائدہ کے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن کے لیے اب بظاہر کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہ جو قوم سمود ہے, عاد کے بعد مدینہ منورہ اور تبوک کا جو درمیانی حصہ ہے, یہاں پہ آباد تھے. کسی زمانے میں ویزا ملتا تھا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے, بس اس کے علاوہ ویزا نہیں دیتے تھے. اور اب تو عام ہو گیا ہے ویزا کہ عرب سعودیہ میں کہیں بھی جایا جا سکتا ہے. تو مدینہ منورہ سے اگر تبوک کا کوئی سفر کرے گا تو اسے راستے میں یہ چیزیں نظر آئیں گی. وہ درمیانی حصہ الحجر کے نام سے, اب تک الحجر ہی کے نام سے ہے. اور مدائن صالح, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بستیاں, یہ سب کی سب چیزیں نظر آتی ہیں انسان کو. اور وہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں جہاں پر یہ قوم آباد تھی. اور وہ قوم کرتی کیا تھی, پہاڑوں کو تراشتی تھی. ایک پورا پہاڑ ہے نا, نقشہ بنا لیتے تھے کہ اس میں کتنے کمرے بننے ہیں, ہال کتنے بننے ہیں, دروازے کتنے لگنے ہیں, کیا چیزیں ہیں. پھر وہ تراشنا شروع کرتے تھے اس کو, پتھر کو کاٹنا شروع کرتے تھے. اور اندر ہی اندر پتھروں کو وہ باہر پھینکتے جاتے تھے, تراشتے جاتے تھے. اور پتھر ہی کا چھت ہے, پتھر ہی کی دیواریں ہیں, پھر اوپر کی سٹوری بھی بن رہی ہے, اس سے اوپر بھی جا رہے ہیں. تو یوں پتھروں کے کمرے بنتے چلے جاتے تھے. اب بھی آثار قدیمہ جو وہاں پر ہیں ایسے بھی ہیں جو دو دو سو اور تین تین سو کمروں کے محلات, اتنے بڑے بڑے محلات یہ بناتے تھے سارے کے سارے قوم سمود والے. اور ابن بطوطہ یہاں سے گزرا ہے, اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں بھی اس بستی کا تذکرہ کیا ہے. اس نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اور وہ ان علاقوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہاں پہ بہت بری طرح ویرانی اور نحوست چھائی ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر وہاں سے گزرے تھے. اور آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب تبوک کے موقع پہ ہوا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مسند احمد میں یہ روایات آئی ہیں, اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں, لیکن مسند احمد میں کچھ تفصیل بھی ہے اس کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمود کے کنوؤں سے پانی بھرا اور آٹا گوند کر روٹیاں پکانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, تو آپ نے اس پانی کے گرا دینے کا حکم دیا. اسی طرح جو ان سے ہنڈیا پک گئی تھی اس کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا, جو آٹا گوند چکے تھے اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دو. اور فرمایا یہ وہ بستی ہے جہاں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا. اور آپ نے فرمایا بالکل یہاں قیام نہ کرنا اور نہ یہاں کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھ کر اپنے خیمے لگاؤ. اور آپ نے فرمایا دیکھو کبھی ان آثار سے نہ گزرنا, الا ان تکونوا باقین, مگر یہ الا ان تکونوا باقین مطلب مگر یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے گزرو. یہ جتنے آثار قدیمہ اور جتنی بھی اشیاء انسان دیکھتا ہے نا, دیکھنے والے کی نگاہ کاؤنٹیبل ہے کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے وہ آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے, حکمت کی بات سوچتا ہے. اور ایک آدمی دیکھتا ہے تفریح کے طور پر, اور ایک آدمی دیکھتا ہے تاریخ کی معلومات کے طور پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, یہاں سے اگر کبھی گزرنا پڑ جائے تو تم لوگ یہاں سے روتے ہوئے خدا کے خوف سے گزرو, اور ایسے نہ ہو آپ نے فرمایا کہ تم کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. دوسری روایت میں بھی آیا ہے مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بستیوں سے خدا سے ڈرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے گزرنا, اور کہیں ایسے نہ ہو کہ تم غفلت کی وجہ سے اس عذاب کے شکار ہو جاؤ جو عذاب کسی زمانے میں ان پہ آیا تھا. اور ایک اور روایت بھی اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحجر میں داخل ہوئے تو ہجر کی بستیوں کو دیکھ کے آپ نے فرمایا دیکھو اللہ سے نشانیاں نہ طلب کیا کرو, اللہ تعالی سے معجزات نہ مانگا کرو. اور دیکھو اس قوم کو, انہوں نے خدا سے معجزہ مانگا تھا اور ایک اونٹنی تھی وہ پہاڑ سے نکلی, اور اب تک فج الناقہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے اونٹنی آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی تھی, فج الناقہ اسے کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اپنی باری پہ آتی تھی, کھاتی تھی, پیتی تھی, واپس چلی جاتی تھی, اور پھر جو اس کی باری کا دن نہیں تھا اس میں وہ اس قوم کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی, قوم کو دودھ پلایا کرتی تھی. مگر انہوں نے کیا قوم سمود نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا, مارا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان پہ چیخ کا عذاب مسلط کر دی، چنگھاڑ چیخ ایسی آئی کہ دل پھٹ گئے ان لوگوں کے اور وہ مر گئے، اور پھر اللہ تعالی کے عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھا ابو رغال، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بھاگا اس عذاب کو دیکھ کے تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان جو علاقے ہیں، یہاں سے بھاگا اور وہ بادل جو تھا عذاب کا اس کے پیچھے لگ گیا، اور وہ بھاگا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا اور حرم میں جا کے اس نے پناہ دی، اور پھر وہ بادل عذاب کا اس کے انتظار میں رہا حتیٰ کہ وہ باہر نکلا جب خدا کے گھر سے بیت اللہ سے، تو پھر اس پر عذاب آیا اور وہ برسا. مستدرک حاکم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب لوگوں نے اسے دفن کیا تو اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی بھی دفن کر دی تھی، اور ابو رغال کی قبر لوگوں کو پتا تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے اس قبر کو کھودا تو اس میں سے واقعی سونے کی چھڑی بھی برآمد ہوئی. اور دوسری روایت میں بھی صرف اتنا ہی اختلاف ہے کہ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بادل عذاب کا پیچھے لگ گیا، بلکہ یہ آتا ہے کہ وہ حرم میں تھا خدا کے، درمیان کی بات چھوڑ کے اس روایت میں راوی یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرم میں تھا، اس وجہ سے خدا کا عذاب بیت اللہ میں اس پہ نہیں آیا، جب وہ بیت اللہ سے نکلا ہے تو پھر خدا کا عذاب اس پہ نازل ہوا اور اس عذاب کا وہ شکار ہوا اور لوگوں نے اسے دفن کیا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ تینوں روایات اپنی تفسیر میں نقل کی اور انہوں نے پھر اس کی توثیق بھی کر دی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنواں بھی دکھایا لوگوں کو، اور آپ نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور آپ نے فرمایا اس کنویں کے علاوہ باقی جتنے کنویں ہیں ان سے جو تم نے پانی لیا ہے وہ سب کا سب ختم کر دو. اور ہوا اس قوم کے ساتھ یہ کہ جو گناہ یہ کرتے رہے وہ ساری قوم باقی، یعنی قوم کا کچھ افراد گناہ کرتے رہے باقی اس پہ چپ رہی، انہوں نے کوئی تردید نہیں کی. تو یہ جو خاموشی ہے گناہوں پر یہ اسی طرح تباہ کر دیا کرتی ہے. آپ دیکھیے اب اس تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چند مقامات پر ذکر کیا ہے، وہ دیکھیے وہاں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا سمودا خاہم صالحہ، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. اب کوئی آدمی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مرتب کرنا چاہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، زندگی کہاں گزاری تھی، کتنا عرصہ تک دنیا میں رہے، قوم کو عذاب آیا تو وہ کہاں تشریف لے گئے، کچھ نہیں ملتا. بس وہی بیانات ہیں جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دیے ہیں، قطعی اور یقینی، اور کچھ مشکوک چیزیں جو آ گئی ہیں تورات میں اور آثار قدیمہ کی کوئی بحث کوئی لکھے گا تو قیاس سے یا جس طرح بھی، مگر کوئی مستند سیرت ان کی مل جائے کچھ نہیں ہے. اور یہ اس کی دلیل ہے جو پہلے آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کوئی شخصیت کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی سیرت محفوظ ہو اور جسے آئیڈیل کے طور پر دیکھا جا سکے. رابندر ناتھ ٹیگور کا نام سنا ہوگا، بنگالی تھے اور انہیں نوبل پرائز بھی ملا تھا. تو رابندر ناتھ ٹیگور کا 1926 میں سفر ہوا اور وہ آ رہے تھے مصر وغیرہ سے، اور اتفاق سے اس جہاز میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور حضرات بھی تھے. تو انہوں نے ٹیگور سے بات کی اور کہا صاحب برہمو سماج جو ہے اس کی تعلیمات ساری کی ساری وہ ہیں جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور برہمو سماج جو ہندوؤں کا اور ان لوگوں کا ایک طبقہ ہے، ان کے ہاں جو مذہب ہے وہ تمام مذاہب کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بانیوں کو اچھا ہی کہتی ہیں، عیسائیت یہودیت اسلام بدھ مت کوئی بھی کسی بھی مذہب کے متعلق وہ کہتے ہیں ان کے بانی سب کے سب اچھے تھے، ان کے پیروکار جو تھے آگے وہ انہوں نے پریکٹس نہیں کی اس مذہب کی لہذا وہ خراب ہو گئے، اور ان کے قوانین ایسے ہیں کہ جو بالکل عقل اور موجودہ دور سے تعلق رکھتے ہیں. پھر یہ برہمو سماج کا سارا قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور برہمو سماج چل کیوں نہیں سکا، ہندوستان نے قبول کیوں نہیں کیا، سب لوگ اگر قبول کر لیں ہندو جتنے ہیں تو پھر تو بہت امن اطمینان شانتی سے وقت گزرے. تو رابندر ناتھ نے بڑا بڑا عمدہ جواب دیا. انہوں نے کہا یہ جتنا کچھ ہے نا یہ سب کا سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کے پسے پشت کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی اس کی زندگی کی طرح بنائیں. انہوں نے کہا کوئی آئیڈیل نہیں. تو بات یہی ہے کہ جب تک کوئی شخصیت کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا انسانوں کے سامنے, محض کتابیں قانون کی پڑھ کے وہ اخلاقیات اور وہ قوانین نافذ نہیں کیے جا سکتے. اسی لیے جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا, ان کی صحبت کی کیا ضرورت ہے, خود ہی قرآن پڑھ لیں, خود ہی حدیث پڑھ لیں, خود ہی اس چیز کو سمجھ لیں, تو وہ پھر زندگی میں بڑا خلا واقع رہ جاتا ہے. ہوتے ہوتے وہ کتابوں کی ایک دنیا ہے جس میں بسنا شروع کر دیتا ہے, اور عملی زندگی میں چونکہ کہیں سے تربیت حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی اور کسی شخصیت کو دیکھا نہیں ہوتا کہ اتار چڑھاؤ زندگی کے, تو اس شخصیت پہ کیا اثر پڑا, اس کے استقامت, اس کا یقین, اس کا توکل علی اللہ, اس کا مخلوق سے انقطاع, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق, اس کا اللہ کے ہاں عاجزی اور زاری, اور لوگوں میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور خرید و فروخت اور کھانا پینا اور بود و باش اور رہائش, یہ سب کی سب چیزیں کتابیں تو عملاً نہیں بتاتی. عملاً تو کوئی فرد نہیں بتاتا ہے نا. تو جن لوگوں کی زندگی میں یہ خلا باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کسی کی صحبت میں نہیں رہے ہوتے, کسی خدا کے اچھے بندے کی زندگی کو دیکھا نہیں ہوتا, تو یہ خلا پھر پر نہیں ہوا کرتا. پھر کتابوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مگر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, اقبال نے جو کہا ہے وہ شعر پھر صادق آتا ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اس لیے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مرتب کرنا چاہیں کچھ پتہ نہیں. یہ ہے وہ چیز جو پورے یقین, اعتماد اور پورے بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جن کی سیرت تاریخ کی پوری روشنی میں آئی ہے, جن کی نبوت پوری روشنی میں آئی ہے. وہ ہی نہیں, ان کا خاندان اور ان کا نسب شریف اور ان کے جد اعلی, سب کی سب چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کس خاندان سے تھے, کہاں آئے تھے, بچپن کیسا گزرا, جوانی کیسی گزری, نبوت کیسی تھی, اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں. تو یہ ہے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں, کہ وہ محفوظ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالح علیہ السلام کو بھیجا, وہ بھائی تھے قوم سمود میں ان کے. قال یا قوم اعبدوا اللہ, انہوں نے کہا قوم والو اللہ کی عبادت کرو, مالکم من الہ غیرہ, اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خدا نہیں ہے, قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس بلا شبہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ چکی, تمہارے پروردگار نے بالکل واضح یعنی بیان دلیل تمہارے پاس بھیجی ہے. وہ کیا ہے, ہاذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی ایک اونٹنی ہے, لکم آیتن, یہ تمہارے لیے ایک نشانی. اور آیات جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں مطالبہ قوم کا تھا, انہوں نے کہا کوئی نشانی دکھاؤ جس سے پتا چلے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو. اور چیزیں تو سبھی اللہ کی ہیں, لیکن اس اونٹنی کو اللہ تعالی سے خاص نسبت تھی. جیسے ہم بیت اللہ کا کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے, تو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں, اس کو ایک خاص نسبت ہے بیت اللہ کو, کہ اللہ تعالی کی تجلیات وہاں پڑتی ہیں اس گھر پہ. وہ تجلیات ہیں خدا تعالی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمائی ہیں, دیکھی ہیں, ہمیں بتایا ہے. ہم تو خدا کی ان تجلیات کو سجدہ کرتے ہیں, ان پتھروں کو تھوڑا ہی سجدہ کرتے ہیں جن پتھروں سے مشتمل وہ عمارت. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے, پتہ روحا, تم اسے چھوڑ دو, تاکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے گی. وہ اونٹنی کا یہ تھا کہ ایک دن وہ چڑھتی تھی اور پیتی تھی پانی, اور باقی دوسرا دن جو تھا وہ ساری قوم کے جتنے جانور تھے وہ چرتے تھے اور وہ اس کنویں سے پانی پیتے تھے. فلا تمسوہا, اور اسے نہ چھونا, بسو, ان کسی برائی کے ارادے سے, فیاخذکم عذاب علیم, وگرنا دردناک عذاب تم پر آ جائے گا. پھر انہوں نے ان کے اچھے دن یاد دلائے اور ان کا وسکرو اس جعلکم خلفاء من بعد عاد، یاد کرو جب اللہ نے عاد کے بعد زمین پہ تمہیں بسایا. قوم عاد کا ذکر کل گزر چکا، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام آئے ہیں. وبواکم فی الارض، اور پھر کیا ہوا، سرزمین پر اس طرح تمہیں بسا دیا، ایسے ٹھکانہ دیا کہ وہ ٹھکانہ تتخذون من سہولها قصورا، جہاں جہاں پر زمین میں میدانی علاقہ ہے، قصورا تم کیا کرتے ہو، وہاں پر محلات تعمیر کرتے ہو. سہل کہتے ہیں نا آسان کو، سہل اور جبل دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں، جبل پہاڑ یعنی مشکل جگہ اور سہل آسان کو. اسی لیے حضرت سہل ابن عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے ہیں یا سہیل ابن عمر حدیبیہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آیا ہے اب کافروں کی طرف سے مذاکرات کے لیے، تو عرض کیا گیا کہ سہیل آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا الان سہل اللہ امرکم، اب اللہ نے کام آسان کر دیا. فعل لی ان کے نام سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فعل لیا کرتے تھے، ان کے جد امجد جب فعل لینے بیت اللہ میں گئے تو انشاءاللہ اس موقع پہ ذکر کریں گے کہ شریعت میں فعل لینے کا تصور کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جتنی آسان ہموار زمین ہے یہاں پر تم بنا لیتے ہو محلات، وطن حیتون الجبال ابویوتا، اور پھر تم پہاڑوں کو تراشتے ہو اور ان میں بھی اپنے گھر بناتے ہو. فذکروا آلاء اللہ، اور دیکھو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ آلاء اللہ جو ہے یہ ان قوموں کے وہ دن ہیں، قوموں کے وہ سال اور مہینے ہیں جن مہینوں اور سالوں میں قوموں پر خدا کے انعامات کی بارش برستی رہی، اسے آلاء اللہ کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو اصطلاحات جو ٹرمز بتائی ہیں ان میں شاہ صاحب نے ایک جگہ آلہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہیں جن دنوں میں خدا کے انعامات بارشوں کی طرح برستے ہیں قوموں پہ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو ملک میں سرکشی کرتے ہوئے فساد نہ کرو. یہ تو ان کا پیغام تھا، سرکشی کیا تھی، لوٹنا لوگوں کو، سرکشی کیا تھی، ڈاکے، سرکشی کیا تھی، غربت اور امارت میں اتنا فرق کہ ایک جگہ اسی بستی میں لوگوں کو رہنے کی جگہ میسر نہیں ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے جو سینکڑوں کمروں کا مالک ہے، اور جو اتنا معاشی تفاوت ہے کہ جو لوگ وہ لوگ اپنی ضرورت کے مکانات کے علاوہ بھی بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے ہیں. یہ اس سوسائٹی میں نقص آ گیا تھا کہ ایک طرف انسان کی بستی اور دوسری طرف انسان ہی ہیں ان جیسے، مگر ان کے پاس تعیشات کے اتنے سامان. یہ فساد، اور دوسرا یہ کہ ان میں شرک آ گیا. اب کیا ہوا، انہیں جواب کیا ملا ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جو مغرور لوگ تھے، سربرآوردہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، جن کے پاس بڑائی تھی، دولت تھی، طاقت تھی، انہوں نے کہا للذین استضعفوا، انہوں نے جواب دیا انہیں جو لوگ کمزور تھے، جو ایمان لے آئے تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان ان میں سے لے آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تمہیں واقعی یقین ہے کہ یہ صالح جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آیا، خدا نے واقعی سے پیغمبر بنا کر بھیجا. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بلا شک و شبہ جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں. تم کہتے ہو ان کی نبوت کا، ہمیں پورا پورا اس کا یقین ہے. قال الذین استکبروا، وہ جو بڑے تھے وہ بولے اور کہنے لگے انا بالذی آمنتم بہی، تم یاد رکھنا یہ جس چیز کے ساتھ تم نے اقرار کیا ہے نا، ایمان لائیو، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فاقر الناقتا، اور انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو مار ڈالا. واتو انمر ربہم، اور اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ٹال دیا، اللہ کے حکم کو بھلا دیا. یہی چیز یہاں پر سورہ ہود میں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر آلہ اللہ، وہ دن جو اچھے دن تھے انہوں نے آلہ اللہ اس کی یاد دلائی، اور انہوں نے کہا ہوا انشاکم من الارض، اللہ نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا ہے، یہاں پر خدا تعالیٰ نے زمین میں تمہیں پیدا کرنے کے بعد بسا دیا ہے. فاستغفروا، اللہ سے معافی مانگو، ثم توبو الیہ، اور اللہ سے توبہ کرتے رہو، ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار تو تمہارے بہت پاس ہے، اور ہر ایک کی دعاؤں کو وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو تمہیں جو کچھ اس نے دیا ہے اس بنیاد پر خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ جو شخص بھی اللہ کے کسی انعام کی بنیاد پر نافرمانی کرتا ہے نا، وہی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ نافرمانی اللہ کی اس بنیاد پر کرنی کہ پہلے بھی تمنا کی کہ کہیں سے پیسہ مل جائے تو شرطیں لگائیں، جوا کھیلیں، کوئی خرابی ہو، وہ تو تمنا ہی تھی، پیسے جو نہیں تھے۔ اب جب پیسہ مل گیا تو پیسے کی وجہ سے خدا کی نافرمانی آ گئی، جوانی کی وجہ سے خدا کی نافرمانی آ گئی۔ خیال تھا کوئی دو چار آدمی ساتھ ہوتے تو فلاں آدمی کو تو بالکل تہ تیغ کر دیتے، پھر اسے مزہ چکھاتے۔ اس وقت دل میں خیال تھا، پھر بیٹے جب جوان ہو گئے تو ان کو ساتھ لے کے اسے مارنا شروع ہو گئے۔ تو جو خدا کا انعام ہو اس کو بنیاد بنا کر پھر خدائی کی نافرمانی کرنا، یہ ہے فساد۔ قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، لوگ بولے اور ان کا رہے صالح تم تو ایسے شخص تھے جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں ہماری، اس سے پہلے تمہیں تو بڑی صلاحیتیں دی گئی تھیں، ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم اس کی عبادت سے ان چیزوں کی ہمیں روکتے ہو جن چیزوں کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو ان چیزوں کے بارے میں بالکل شک میں پڑ گئے ہیں جن کی تو دعوت دیتا ہے، خدا کی توحید کی، اس کی وحدانیت کی، توبہ کی، استغفار کی، اللہ کے سننے کی، اس کے قریب ہونے کی، اس کے دعاؤں کو قبول کرنے کی اور اس کے معاف فرما دینے کی، ان سب چیزوں میں ہمیں بڑا شبہ ہے۔ یہ خدا کی توحید ایسی چیز ہے اٹک جاتی ہے مشرک قوموں میں، اور شرک کرنے والے افراد میں اللہ کی توحید ایسی چیز ہے کہ خدا نے اسی پہ نجات کا دار و مدار رکھا ہوا ہے اور وہ نہیں اترتی حلق سے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ ہر زمانے میں عبادت کی جاتی ہے بتوں کی، کبھی بت سامنے رکھ کے عبادت ہوتی ہے، کبھی چھپے ہوئے بتوں کی عبادت ہوتی ہے، اپنے نفس کی پرستش ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کبھی تم نے غور کیا ہے اس شخص پہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے اس طرح وہ اپنے نفس کی بات ماننے لگ گیا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا واللہ اللہ علی علم، علم کے باوجود یہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو علم آ جائے اور اللہ کی طرف سے قبولیت نہ ملے، یہ مستقل ایک گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس لیے سب چیزوں میں اصل اللہ کا فضل ہے، انسان، اس کے اعمال، اس کا علم، اس کا مطالعہ، سب کی سب چیزیں اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی تھی اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل، اللہ کی خوشی کی تلاش ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کس طرح اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، کس طرح خدا کی عنایت ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو شک ہے اس چیز میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میری قوم والو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہے، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اور اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دوں تو اللہ کی مدد پھر میرے ساتھ کیسے رہے گی؟ کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں ہی خدا کی نافرمانی شروع کر دوں؟ کیوں کفر از کعبہ برخیزت خجا ماند مسلمانی، اگر کعبے سے ہی کفر پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر اسلام کہاں جائے؟ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی خدا کی نافرمانی انہوں نے کہا میں شروع کر دوں تو اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور تم جو باتیں کر رہے ہو اپنی توقع کے مطابق وہ تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، یہ تو تباہی کی طرف تم مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہو۔ فاقروہا، تو انہوں نے کیا کیا، اس اونٹنی کو مار ڈالا. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، انہوں نے کہا تین دن اب تم اپنے گھروں میں رہو. یہ تین دن انہوں نے گزارنے تھے. تیسری جگہ پھر یہ عذاب جو ہے کیسے آیا ہے اس کو تو ذکر کرتے ہیں. تیسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے. یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان کی. پہلا مقام جو ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ تم زمین میں اپنے محلات بناتے ہو اور پھر پہاڑوں کو بھی تراشتے ہو. دوسری جگہ پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو کچھ شک کا اظہار کر رہے ہو مت ایسے کرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. تیسرے مقام پہ دیکھیے اللہ کے کیا انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، سورہ شعراء میں. اور یہ جو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں نا، اس میں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین، یہ اجر میرا رب العالمین کے پاس ہے. اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار، وہ مجھے اس کا اجر دے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اور یہ ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا. یہ جتنے اسلام کے مراکز تھے، یہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہندوستان بر صغیر میں آ کے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے اسلام کو پھیلاتے رہے، لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہ سب کے سب نبوت کی اس چیز کے وارث تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی دو قسمیں ذکر کی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت وہ ہے جو حکومتوں کی صورت میں چلی، اور پھر کہتے ہیں دوسری خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو ان لوگوں نے چلائی ہے جنہوں نے منہج نبوت پر کام کیا ہے. تو نبوت کی منہج اور نبوت کا طریقہ اور نبوت کا راستہ، اس ذریعے سے جو لوگ کام کرتے رہے ہیں نا، وہ لوگ بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی نفع کے اپنے کام میں لگے رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے ہیں. یہ ان کا اخلاص تھا. انہیں کسی نے رد بھی کر دیا ہے اور کہا کہ آئندہ نہ آنا، نہیں ملنا تم سے، تو بھی وہ اللہ ہی کے لیے جاتے رہے ہیں، اس لیے کہ کسی کے منہ کے پیچھے کوئی تھوڑا ہی جاتا ہے. اللہ ہی کی وجہ سے تعلق رکھتے رہے ہیں. انقطاع ہوا ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے، اور وصال ہوا ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے. اتنا اخلاص بڑی مشکل سے آتا ہے، مگر صاحب کام وہی کرتا. اس اخلاص کے بقدر پھر لوگوں کو ہدایات دی جاتی ہیں، اس اخلاص کے بقدر اللہ تعالی کی رحمتیں اور نصرتیں بھی شامل ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں تم سے چاہیے. اتترکون فیما ہاہنا آمنی، تم مجھے یہ بتاؤ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی خدا چھوڑے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ فیما ہاؤنا آمینین، جو چیزیں آج تمہارے پاس ہیں کیا تم اسی طرح بے خوف زندگی بسر کرتے رہو گے اور یہ شرک اور یہ سب فساد جاری رہیں گے اور کوئی نہیں پوچھے گا تم؟ فی جنات و عیون، ان باغات میں اور ان چشموں میں، و زروع اور ان کھیتیوں میں، و نخل اور ان کھجوروں کے جو باغات ہیں ان میں، تلوا حظیم اور جن کھجوروں کے بڑے نرم نرم خوشے ہیں. یہ دلیل ہے اس کی کہ بڑے باغات ہوں گے، ان کے کھیتیاں ہوں گی، کھجوریں ہوں گی. دو چار درخت تو نہیں تھے جنہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، سینکڑوں درخت ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ایسی چیزیں ہوں گی، ساری کی سارے باغات اور سب چیزیں. تو انہوں نے کہا تمہیں خدا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وطن ہتون من الجبال بیوتن فرحین، اور تلاشتے ہو تم پہاڑوں کو اور ایسے گھر بناتے ہو، فرحین تکلف کے ساتھ. یہ فرحین کا لفظ جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے نا، جواب نہیں اس کا. فرحین کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو چیزیں کی جاتی ہیں، ناز و انداز ہیں، ضرورت سے زائد تعمیر جو کی گئی. گھر بنانا تھا بنا لیا، اب ایک اور گھر بناؤ، اب ایک اور گھر بناؤ، پھر اس گھر میں دروازے ایسے ہوں، پھر اس گھر میں بلا ضرورت اس کی آرائش و زیبائش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہہ کے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، فرحین جو بغیر ضرورت کے تکلف کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، اور تکلف سے جو چیز بنتی ہے کیسے کیسے نقش و نگار ہوں گے. اب تک ان علاقوں میں جا کر دیکھیں جہاں خدا کا عذاب آیا ہے ان پہاڑیوں پر، ऊपर पहाड़ के ऊपर चोटी से लेके उसके दामन तक खील खील हो गए, बिखर गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। साफ वो गवाही देते हैं कि किसी जमाने में इतना शदीद जलजला आया था और इतना भूंचाल था, अल्लाह के अजाब ने इन 300-400 मील के पूरे इलाके को टुकड़े टुकड़े करके रखे, सब की सब चीजें वहां सामने नजर आती हैं। फरहीन तकल्लुफ से तुम तराशते हो इन घरों को, फत्तकुल्ला अल्लाह से डरो, वातियून और मेरी बात मानो, वला तुतियु अमरल मुस्रफीन और जो हद से बढ़े हुए लोग हैं ना इनकी बात ना मानो। खराबी है, हद से बढ़ जाना ये खराबी लाता ही है, इसराफ जो हुआ, जरूरत से ज्यादा चीजें और जरूरत से ज्यादा तकल्लुफात। अल्लज़ीन युफ्सिदूना फिल अर्ज़ वला युस्लिहून, उन्होंने कहा ये लोग फसाद मचाते हैं जमीन में और कोई इस्लाह नहीं करते। कालू इन्नमा अंत मिनल मुसख्खरीन, उन्होंने कहा अच्छा मुसख्खरीन, अब पता चला तुम जो हो ना साले अलैहिस्सलाम, तुम पर तो असल में किसी ने जादू कर दिया, जो ऐसी अलैहिस्सलाम बहकी बहकी बातें हमें बताते हो। मा अंत इल्ला बशरुम मिस्तुना, पहली बात तो यह है कि तुम हम जैसे ही एक आदमी, तो तुम में कौन सी ऐसी बात है, पहले तुमसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी तुम्हारी सलाहियतें देख के, लेकिन तुम जब बड़े हुए हो तो तुम हमारे ही खुदाओं से हमें बरगलाने लगे हो। पहली बात तो यह है कि तुम हम जैसे इंसान देखने में यकसां हुआ करते हैं मगर रब की नजर में तो यकसां नहीं हुआ करते। अल्लाह की नजर में इंसान ऐसा भी होता है जिसकी वजह से तबाही और बर्बादी के फैसले हो जाते हैं, और इंसान ऐसा भी होता है जिसके मुतालिक अल्लाह ने कहा है कि अहले मक्का अजाब मांगते हैं हमसे बार बार और हम इन्हें अजाब नहीं दे रहे। व अंत अफीम, आप जैसी मोहतरम शख्सियत जब तक मौजूद है इस शहर में कैसे अजाब आ सकता है। देखने में इंसान बराबर है ना, लेकिन अल्लाह की निगाह में तो ऐसी चीज नहीं है, उसके मुती उसके फरमा बरदार और उसके नाफरमान सब बराबर हो जाएंगे। फातिब आयतिन, दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई निशानी दिखा, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तुम सच्चे। काला हाजही नाकतुन, उन्होंने कहा यह है एक ऊंटनी, लहा शिरबुन, एक दिन ये पिएगी, वलकुम शिरब यौमिन मालूम, और एक दिन मुकर्रर करके तुम्हारे जानवर पिया करेंगे। हुआ ये कि साले अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या निशानी चाहिए, तो उन्होंने कहा इस पहाड़ से ऊंटनी पैदा हो जाए। ऐसी बात थी जो बज़ाहिर नामुमकिन थी, पहाड़ों में रहते थे, पहाड़ों की सनत थी, तराशते थे, ये सब काम करते थे, तो उन्होंने कहा यहां से ऊंटनी पैदा हो जाए। और कुछ देर गुजरी, ये सारी उन रवायात का खुलासा है जो मुफस्सरीन ने बयान किए हैं कि एक ऊंटनी आई उनके सामने, उसने बच्चा भी जन्म दिया उनके सामने, तो अंगुश्त बदंदा थे कि ये क्या हुआ, ये था मोजजा। अब कुछ लोग मान गए और उन्होंने कहा इस शख्स की मुखालफत छोड़ दो, ये वाकई अल्लाह की तरफ से है, मगर बाकी जो सरबरा बुर्दा थे ना वो नहीं माने, और इस ऊंटनी को अल्लाह ताला ने अपनी ऊंटनी करार दिया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने कहा वला तमस्सूहा बिसू इन फयाखुज़कुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, और देखो इस ऊंटनी को कुछ ना कहना, और अगर तुम इसे कुछ कहोगे तो एक बड़ा दिन आ जाएगा आफत का, उसमें बहुत आफत होगी। फाकरूहा, अल्लाह ने फरमाया फिर उन्होंने उस ऊंटनी को खत्म कर दिया। फिर एक और जगह देखिए, अल्लाह ताला ने वहां एक और बात भी कही, हजरत साले अलैहिस्सलाम ने इन्हें खुदा की तरफ दावत दी ना, तो अल्लाह फरमाते हैं जब उसने दावत दी फैजाउन फरीकानी यख्तसिमून, तो दो गिरोहों में कौम बट गई और वह दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने वाले थे। तो उसके साले अलैहिस्सलाम ने कहा या कौमी लिमा तस्ताजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसना, तुम लोग आकर क्यों भलाई से पहले बुराइयों को मांगते, क्यों तुम ऐसी बातें करते। कौम ने अजाब मांगना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा तुम सच्चे हो, अजाब आ जाए। ठीक यही चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आई, कुरान ने बताया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये कुफारे मक्का ने बैतुल्ला में आके दुआ की और उन्होंने कहा अल्लाह अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी तरफ से है ना हम पे अजाब नाजिल कर दे। ये नहीं कहा कि अल्लाह अगर ये सच्चा है तो इसके पीछे चलने की तौफीक दे, انہوں نے کہا ہمیں برباد کر دے، عذاب علیم دکھ درد والے عذاب میں مبتلا کر، اگر یہ شخص تیری طرف سے آیا ہے سچا ہے. اللہ نے فرمایا ہے ہم ان پہ عذاب بھیج دیتے اسی وقت بھی ہو سکتا تھا، مگر آپ جیسی شخصیت ابھی موجود تھی مکہ مکرمہ میں، عذاب نہیں آئے. یہ انہوں نے کہا کیوں آخر تم برائیوں میں اتنی جلدی کرتے ہو، لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک، انہوں نے کہا یہ منحوس قدم تیرے ہیں، تیری اتنی نحوست، وبمن معاک، اور جو تجھ پہ ایمان لائے ہیں نا یہ ان کی نحوست ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ، بری قسمت بری چیزیں یہ بھی اللہ ہی کے بس کی بات ہے، اللہ کے قبضے میں. بل انتم قوم تفتنون، تم ایسی قوم ہو جنہیں جانچا جائے گا، فتنہ جانچ کے معنی میں، فتنہ آزمائش کے معنی میں، یعنی ایسی آزمائش ہوگی تمہاری جس سے پتا چل جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں نے غور نہیں کیا، ہم ہر سال انہیں ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالتے ہیں. فتنہ اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں انسان کا اپنے ایمان کو بچانا دشوار ہو جائے. اللہ نے کہا لوگوں نے غور نہیں کیا، ہر سال ایک یا دو مرتبہ وہ اس فتنے سے گزرتا ہے، ہر آدمی آزمائش ہوتی ہے ہر آدمی کی. انہوں نے کہا قوم والوں تمہیں کیا ہوگا، آزمائے جاؤ گے، جانچے جاؤ گے. اب کیا ہوا، کان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اللہ نے فرمایا شہر میں نو آدمی تھے. یہ اس میں ایک نئی بات فرمائی، یفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے. یہ جو معاشرے میں قیادت ہوتی ہے در حقیقت عوام ہی تو اس سے قیادت کو بناتے ہیں، اور کون بناتا ہے، پیچھے جتھا ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تب وہ قیادتیں سامنے آیا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نو آدمی تھے شہر میں جو فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ کوئی اصلاح کا اچھا کام نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، وہ نو آدمی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کرو کہ آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مان کے ہی شرک کرتے تھے. یہی اہل مکہ بھی کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے پھر شرک کرتے تھے نا. تو انہوں نے کہا تقاسمو باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ، لنبیتنہ، کہ ہم راتوں رات جا کر صالح علیہ السلام پر پڑ جائیں، وہ اہلہ، اور اس کے گھر والوں پر بھی، یعنی اس کے جو بھی استے صالح علیہ السلام کے ساتھ اب کتنے لوگ تھے، کون گھر والے تھے، کون سا قبیلہ تھا، کچھ پتا نہیں. یہ ہے وہ سیرت جو تاریخ کی نگاہوں سے اوجل. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہاں بھی مشورہ ہوا تھا نا کہ رات کو جانا ہے اور رات کو شہید کر دیں گے. سب بتایا کہ کون کون گئے تھے، یہ بھی بتایا کہ رات کا کون سا حصہ تھا، یہ بھی بتایا کہ اپنی بستر مبارک پہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے خاندان کے کون کون سے افراد تھے. اب تقابل کریں نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، تو یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ہیں جن کی ساری سیرت محفوظ ہے، کچھ پتہ نہیں یہاں چلتا. انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کو رات کو مارنا ہے اور ان کے گھر والوں کو. ثم لنقولن لولیہ، پھر جب ان کے وارث آئیں دعویٰ کریں تو کیا ہوگا، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم قسم کھا لیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کب یہ تباہی ہوئی ہے، کس نے مارا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بلا شبہ سچ کہتے ہیں، قسم کھائیں گے مکر جائیں گے، رات کو مار بھی دو، سارے کی ساری چیزیں کر دو. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر بنا لی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو مار دیں، ایک اونٹنی کو بھی مار دیں. دو چیزیں معلوم ہوتا ہے، اونٹنی کو تو انہوں نے پہلے مارا ہے اور پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیزیں کی ہیں. ہوا کیا، اس انجام سے پہلے ایک اور جگہ دیکھی، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُود، اور ثمود کا ہم تمہیں ذکر بتائیں، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی تھی. اس سے بڑی کیا ہدایت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے کیا، انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا بنسبت آنکھیں ہونے کے، ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. یہی چیز ہوا کرتی. قوموں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ راہ تباہی کی ہے، اس کے باوجود نفس کے ساتھ اتنی دوستی ہوتی ہے کہ وہ اندھے پن کو پسند کرتے ہیں. فاستحب العمى على الهدى، اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر، اور ہوا پھر یہ کہ انہوں نے سونٹنی کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد خدا کا عذاب آئے. آخری جگہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم کے لیے بیان کی ہے، سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فقالوا ابشرا منا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم جیسا ایک آدمی ہے، واحدا اکیلا ہے، نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چل لیں، اگر اس کے پیچھے چلیں گے تو انا اذا لفی ضلال، ہم بلا شبہ گمراہی میں پڑ جائیں گے، غلطی کریں گے، وسعور، اور ہم آگ میں داخل ہو جائیں گے. یعنی جتنا ناگوار ہوتا ہے آدمی کو آگ میں داخل ہونا، اگر اس نبوت کی پیروی کر لی تو جیتے جی مارے گئے، جیتے جی آگ میں داخل ہو گئے. اولقی الذکر علیہ من بیننا، ہمارے درمیان کیا یہی ایک شخص اللہ کو ملا تھا جس پر کیا کیا گیا، خدا نے ذکر نازل کیا، نصیحت خدا نے بھیجی. یہ لفظ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی لفظ ملیں گے. انہوں نے کہا طائفتین من القرية العظیم، اتنی بڑی حجاز کی بستی، اس میں دو بڑے شہر مکہ اور طائف، ان شہروں میں بھی ایک ہی یہی شخص خدا کو ملا تھا جس پہ وحی آئی ہے اور جبریل اور قرآن. القی الذکر علیہ من بیننا، ہمارے درمیان بس یہ ایک ہی شخص ہے. بل ہوا کذاب، بلکہ اصل بات تمہیں بتائیں، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر اور شیخیاں بگاڑتا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے. کیا اچھا جواب دیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا ہے سیعلمون غدن، ہم نے کہا صبح تمہیں پتا چلے گا کل، من الکذاب الاشر، کون سب سے بڑا جھوٹا ہے اور کون شیخیاں بگاڑتا ہے. یہ ہیں اللہ کے جوابات. انسان جب دعویٰ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے تو قدرت کی بھی کوئی زبان ہے نا، وہ بتا دیتی ہے کہ اب تمہیں پتا چل جائے گا. شام کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا ایسا آدمی شیخیاں اور نبوت کے دعوے علیہ باللہ. اللہ نے فرمایا سیعلمون غدن، صبح ہوتے میں پتا چل جائے گا کہ کون سب سے بڑا جھوٹا اور کون اشر تھا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، اور ہم نے اونٹنی کو بھیجا جو ان کے لیے آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں ہم نے کہا فرتقبہم واستبر، تم لوگ بس انتظار کرو، واستبر، سہتے رہو ان کے تانوں کو، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تم برداشت کرتے رہو. ونبئہم، اور ہم نے کہا صالح علیہ السلام سے کہ اس اپنی قوم کو بتانا ان الماء قسمت بینہم، پانی تقسیم کر دیا ہے، کل شرب محتضر، ہر کوئی اپنی باری پہ آئے گا. اونٹنی کی باری ہے، اس دن آ کے پانی پی لے، اور تمہاری باری ہے جانوروں کی، تم ان کو بھیج دو. فنادوا صاحبہم، انہوں نے بلایا اپنے دوست کو. ہوا یہ کہ مل بیٹھے، وہی جو بات کی، یعنی نو آدمی. انہوں نے کہا رات و رات اس کو قتل کر دو، اور پھر اس کے بعد جب اس کے وارث دعویٰ کریں گے تو قسمیں کھا جاؤ کہ ہم تو اس موقع پہ تھے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. فنادوا صاحبہم، پہلا کام انہوں نے حرکت یہ کی کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے بلایا اپنے دوست کو، ان میں سے ایک نے یہ بیڑا اٹھا لیا، اس نے کہا میں اس اونٹنی کو ختم کر دیتا ہوں. فتح آتا، وہ آیا، اور پھر کیا ہوا، فعقر، اس نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، ذبح کر دیا. فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھو کیسا میرا عذاب ان پر پڑا. ونذر، اور کیسے ہم ڈراتے تھے انہیں. انا ارسلنا علیہم صیحتم واحدہ، ہم نے ایک چیخ ان کے لیے بھیج دی، بس یہ تھا خدا کا عذاب. تین دن آیا، پیچھے گزر چکا نا، انہوں نے کہا تین دن تم انتظار کرو گے. تین دن جب انتظار کرنا پڑا تو پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور دوسرے دن سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، جس دن اللہ کا عذاب آنا تھا، اور یہ اپنے گھروں میں سوتے کے سوتے رہ گئے، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. اتنے شدید زلزلہ آیا زمین میں، اور چیخ اتنی تیزی سے کسی نے آواز اس میں لگائی ہے کہ سینے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے. اور قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ اس طرح اوندے منہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے ڈال دیے جاتے. فرمایا
صیحتم واحدہ، ایک چیخ بس تھی، فکانو کا حشیم المحتضر، اور انہیں ایسے کر دیا جیسے کہ باڑ ہوتی ہے نا کانٹوں کی، اس کو کوئی روند کے چلا جائے، ایسے تباہ کر دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ کیا ہوا، فاخذہم العذاب، انہیں عذاب نے لے لیا. فانظر کیف کان عاقبت مکرم، تم دیکھو وہ جو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، بیٹھ کے پلان بنا رہے تھے کہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا ہے. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو اٹھا کر پھینک مارا. فتلک بیوتہم خاویتم بما ظلموا، لوگوں یہ ان کے گھر ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، اب تک وہ گھر باقی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زیادہ نمایاں ہوں گے، آج سے 1500 برس قبل سب جانتے تھے. اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیت لقوم یعلمون، لوگوں بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہے. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ کے اس چیخ نے تباہی پھیر دی. فتولا عنہم، اور حضرت صالح علیہ السلام نے منہ پھیرا ان سے، چلے کنارہ کش ہو گئے. وقال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم والو، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا چکا تھا. ونصحت لکم، اور جو اچھی بات تھی میں تمہیں بتا چکا تھا. ولکن لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو خود ہی پسند نہیں کرتے. کیسی حسرت کی بات ہے، اور کس حسرت سے، کس دکھ سے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہوگی جو ساری زندگی اپنی قوم کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کے عقیدے کے لیے محنت کرتا رہا، اور اس کے سامنے اس قوم کو عذاب مل گیا، اور وہ جب پلٹے ہیں تو یہ کہہ کے اپنی جگہ سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا میں کیا کہوں، میں تو تمہیں نصیحت کرتا رہا مگر تم لوگ نصیحت کو پسند نہیں کرتے. یہ ہوا ہی کرتا ہے کہ جس شخص کی، جس فرد کی، اور جس قوم کی شامت آتی ہے نا، وہ اللہ کے اچھے بندوں کو مذاق سمجھتی، وہ حق کی جو ہے مخالفت اس کو بہت آسانی سے لیتی. قوم چپ رہی، کچھ لوگ تھے، 9 اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی قوم کیوں تباہ ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ اس گناہ پہ خاموشی سے تائید کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 بدبخت اس دنیا میں، اشقا، سب سے بڑے بدبخت. قرآن نے کہا ہے اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سب سے برے مقدر والا اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی، ایک وہ ہوگا اور ایک وہ ہوگا جو تمہیں شہید کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اپنی وفات سے کچھ پہلے، کہتے تھے مجھ سے کہا گیا ہے کہ میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے رنگ دی جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس امت کا بدبخت وہ ہوگا جو تمہیں شہید کر دے گا. ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شقی کہا ہے جو ان کا قاتل ہے، اور اس کو بھی شقی کہا ہے بدبخت. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی نشانی سے ان لوگوں نے اپنے خون سے ہاتھ رنگ لیے، خدا کا عذاب آیا ہے، اور اب بھی اگر جانا اور کوئی دیکھے تو اس جگہ کو دیکھے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں وہ پہاڑ، وہ عمارتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، دراڑیں پڑ گئی ہیں ان میں، کوئی تعویل اس کی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ یہاں کسی زمانے میں زلزلہ آیا ہے، یا آواز کی فریکوینسی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے، مر گئی ساری کو. یہ خدا کا عذاب ہے، ایسے آتا ہے. امم بائدہ میں سے دوسری اور آخری قوم جس کا ذکر کرنا ہے، اگرچہ اس کا کچھ نہ کچھ تو تاریخ میں ذکر آتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک اعتبار سے یہ لوگ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ساری تاریخ ان کی متعین نہیں، اور آخری ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا اس وقت جن کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام ہیں ان سے بھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک نبوت پھر پہنچی ہے. عاد اور سمود اور یہ قومیں غرق ہوتی چلی گئیں، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے سلسلے چلے ہیں. ایک سلسلہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، انہیں مقرر کر دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے میں کہ یہاں تم دین کا کام کرو. اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں مقرر کر دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام پھر خود بھی رہے اپنے اس بیٹے کے پاس اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور سب چیز. اور تیسرے بیٹے جو تھے, تیسرا مرکز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. یہ جد امجد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب آگے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, کہ پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آئے, پھر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت آئے, پھر کتنی کرنے گزری, وہاں پہ کیا ہوا, زمزم کا کنواں تھا, اور پھر کس جگہ پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا. آپ نے فرمایا بس اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں یہاں تک ہمارا نسب محفوظ ہے, اور اس کے بعد کچھ پتا نہیں ہے کہ اسماعیل اور اس کے درمیان کتنی نسلیں. البتہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ عدنان پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, اور عدنان یقیناً حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کریں گے. یہ ایک قوم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان پہ عذاب آ گیا. تو ترتیب میں تو پہلے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی وجہ سے, اس تذکرے کی وجہ سے اس قوم کا تذکرہ ان سے پہلے کیا ہے. تو یہ قوم جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بھائی تھے, بائبل میں آیا ہے, مورخین نے بھی ذکر کیا ہے, لیکن قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. کہتے ہیں کہ ان کے دو بھائی تھے نہور اور حاران, اور نہور اور حاران یہ دونوں بھائیوں کا کیا مذہب تھا, کیا عقیدہ تھا, کوئی پتہ نہیں چلتا. بس اتنا بتایا کہ حاران کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن نے اتنا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو فآمن لہ لوط, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ ایمان لے آئے. قرآن یہ لفظ کہ فآمن پس ایمان لائے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیغام پہ, یہ کہہ کے لفظ قرآن نے اصل میں تردید کی ہے بائبل کی, کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی, اور ہجرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صدوم کا علاقہ ارشاد فرمایا کہ وہاں جا کے کام کرو. بائبل میں یہ آتا ہے کہ چچا اور بھتیجے کا ہو گیا جھگڑا, اور جھگڑا ہو گیا تھا چراگاہوں پہ, دونوں نے ریور پال رکھے تھے, چراگاہوں پہ جھگڑا ہوا, اور جھگڑے میں یہ نکل گئے صدوم کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف. حالانکہ قرآن و حدیث میں اس بات کی تردید آئی ہے. اللہ کی یہ کتاب تو بتاتی ہے کہ انہیں اللہ نے نبوت سے فائز فرمایا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نہیں ہے کہ وہ جھگڑے کے بعد گئے تھے, بلکہ اللہ نے انہیں نبوت دی تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ علاقہ جو ہے آپ کے کام کرنے کی جگہ ہے. تو چچا اور بھتیجے میں یہ جو بائبل کی غلطی ہے, اس کو قرآن نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ فآمن بہ لوط, لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائے, پھر انہیں ہجرت کی, پھر اردن کے مشرق میں چلے گئے. مشرقی حصہ اردن کا صدوم یہاں ایک بستی تھی, اور اب تک اس کے آثار اس اعتبار سے ہیں کہ وہاں پر ڈیڈ سی ہے, اور وہاں اب تک اتنی تباہی ہے, دیکھا ہے, خود جا کر دیکھا ہے اس جگہ کو, اور اتنی ویرانی کے اثرات ہیں کہ وحشت ہوتی ہے ان علاقوں کو دیکھ کے. اب بھی واقعی جیسے خدا کا عذاب حقیقتاً تو آیا ہی تھا, لیکن اب تک جیسے اس کے آثار. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے وہاں پکنک پوائنٹ بنا لیے ہیں. مسلمانوں کا ملک ہے, لوگ جا کے پکنک مناتے ہیں, اور ہوٹلز اور یہ چیزیں, اور بالکل تباہ شدہ علاقہ ہے, وہ سمندر نظر آتا ہے سارا, اور اتنا پانی اس کا نمکین ہے, اتنا کھارا ہے کہ کوئی زیروح چیز اس میں جا نہیں سکتی, کوئی چیز پھینک دے تو مر جائے, ایسی تباہی ہے وہاں. چار بڑے بڑے شہر تھے ان کے اور بھی, امورا اور اسی طرح زاغر ایک شہر تھا, اور ادما ایک شہر تھا, بہت بڑی بستی تھی, اور وہاں سب یہ لوگ رہتے تھے. اور ہوا یہ کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے ہیں تو اس قوم میں بظاہر ایک خرابی تھی, اور وہ یہ کہ وہ جنسی اعتبار سے بے راہ روی کے شکار تھے, اور قرآن نے اس طرف اشارہ بھی کیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ من قبل کانو یعملون السیئات, اس سے پہلے بھی یہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو وہاں گئے ہیں خدا نے اصلاح کے لیے بھیجا تھا. اور ایک اشارہ قرآن کا ایسا بھی ہے 27 پارے کے شروع میں جس میں یہ آیا ہے کہ ہم نے وہاں پر ان کو بچا لیا جو ایمان والے تھے. تو اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں شرک بھی تھا. لیکن قرآن نے زیادہ زور جس پہ دیا ہے وہ اس گناہ پر دیا ہے جو ان کے ہاں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوطاً اذ قال لقومہ, اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنی قوم کے پاس وہاں گئے ہیں, تو انہوں نے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, تم ایسے فحش کام میں مصروف ہو گئے ہو, ما سبقکم بها من احد, آج تک اس کائنات میں کسی نے یہ کام نہیں, اس مکروہ اور گندے کام. اور حقیقت بھی یہی کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اس قوم سے پہلے اس گناہ کا وجود نہیں تھا, اور اس قوم کے ساتھ دو قومیں وسورا کے ملی ہیں, یا تو یونان کے فلاسفہ ملے ہیں کہ فلسفی جو ان کے قدیم تھے وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے تھے, وہ اسے بڑا بہادری اور بڑی مردانگی سمجھتے تھے, اور یا پھر اس تباہی میں موجودہ دور میں جو چیزیں ملی ہیں سو وہ موجودہ یورپ اور امریکہ اور جرمنی اور ان کے لاکھوں کے اجتماع اور ان کے پوری پوری شہروں کی آبادیاں, بس یہ دو قومیں اور مل گئیں. یہ بے راہ روی اس قوم میں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر یہ کہا. ایک چیز قرآن نے اور بتائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فی نادی کو مل من کر, تم کیا کرتے ہو, انکم لتاتون الرجال, تم مردوں کے ساتھ ایسے بری حرکتیں کرتے ہو, وتقطعون السبیل, اور لوگوں کی راہ ختم کرتے ہو. راہ ختم کرنے سے مطلب یہ ہے, ایک تم فسرین کہتے ہیں ڈاکے ڈالتے تھے, اور اس کی تشریح جو ہے وہ بائبل میں بھی ایک جگہ ہے. بائبل میں اس کا بڑا تفصیلی بیان ہے. بائبل میں تو آتا ہے کہ جو یہاں جاتا تھا اس کے کپڑے اتار لیتے تھے, ننگا کر کے شہر سے نکال دیتے تھے, بیچ دیتے تھے کپڑے اس کے. یہاں تک آتا ہے وہاں پہ, اللہ ہی جانے وہ بیانات کس حد تک سچے ہیں, مگر وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں, اس لیے ہم نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے پتھر مارا ایک صدومی نے, اس قوم کے آدمی نے پتھر مارا, اس کا خون بہنے لگا, تو اس کے پاس چلا گیا, پکڑ لیا اور کہنے لگا جو میں نے تمہیں پتھر مارا ہے اس کے پیسے نکالو. اس نے کہا تم نے مجھے زخمی بھی کیا ہے, مارا بھی ہے, پھر پیسے بھی مانگتے ہو, اس کا بالکل پیسے نکالو ورنہ میں جبرن تمہارا مال لے لیتا ہوں. اور اسے وہ لے گیا قاضی کے پاس, وہ قاضی کو کہا جو بھی تھا حکمران کیجیے, فیصلہ کیجیے, اور میں نے اسے پتھر مارا ہے, اس کے پیسے مجھے دلا. تو اس نے کہا بھی تم اتنے پیسے دو اس کے, اس نے کام کیا ہے, زمین سے پتھر اٹھا کے مارا ہے. تو کہتے ہیں لکھا یہ ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے قاضی کو دے مارا, اور اس نے کہا تم بھی میرے پیسے ادا کر دینا اور میری بجائے اس کو دے دو, اور بھاگ گئے. قرآن نے صرف اتنا کہا ہے اس معاملے میں کہ تقطعون السبیل, تم لوگوں کی راہ ختم کرتے ہو. اور مفسرین نے اس کا ایک اور ترجمہ تفسیر بھی کیا, وہ کہتے ہیں تقطعون السبیل کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی نسل کو ختم کرتے ہو, کیونکہ نسل انسانی کی افزائش مرد و عورت سے, اور تم جو حرکت کر رہے ہو اس سے تم لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہو, اس خاتون کے جس کا ساتھ تعلق سے اس آدمی کی نسل آگے کو بڑھتی, اپنی خاتون جو بھی ہوتی اس سے نسل انسانی آگے کو فروغ پاتی, ان عورتوں کی حقوق کو مار رہے ہو, اس کو اس چیز میں مبتلا کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ انسان آئندہ کسی کام کا نہیں رہے گا, اس میں عورتوں جیسی حرکتیں پائی جائیں گی, ایسی چیزیں شروع ہو جائیں گی. فتاتون فی نادی قبول منکر, سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا, اور یہ کہا کہ تم اپنی مجلسوں میں اہل و عیال کے سامنے سب کو بٹھا کے ایسے فحاشی کے کام کرتے ہو, تم کر کیا رہے, باغات تھے بڑے بڑے, اور اتنے بڑے بڑے باغات تھے, یہ صدوم شہر جو تھا جو تباہی کے بعد اب اس کے آثار بھی جو برآمد ہوئے ہیں, کہ میل ہا میل تک باغات تھے, چشمے تھے, سمندر کے کنارے تھا, پانی کی فراوانی تھی, اور وہ باغات ان کی انہی عیاشیوں کے مراکز تھے, ایسے تباہ لوگ تھے. تو اللہ تعالی نے پھر ان کا علاج بھی یہی کیا, یعنی ایسی خراب حالت ہو گئی تھی کہ آپ اندازہ کیجئے, اللہ تعالی نے فرمایا ما کان جواب قومہ الا ان قالوا, اس قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لوط علیہ السلام کو دینے کے لیے سوائے ایک بات کے, کہ انہوں کا اخرجوہم من قریتکم, انہیں نکالو لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے, انہم اناس یتطہرون, یہ لوگ پاک رہنا چاہتے. کوئی حد ہے اس معاشرے کی تباہی کی کہ جہاں پاک رہنا جرم بن جائے اور جہاں لوگ کہیں کہ پاک لوگوں کو نکالو؟ آپ غور کیجئے یہ امت کس حال پہ پہنچ گئی ہے. کوئی ایک شریف آدمی کسی محکمے میں ہو تو پورا آفس کہتا ہے کہ ان کو نکالو یار کسی طرح پہ. یہ کچھ کام کرنے نہیں دیتا, کھانے نہیں دیتا, گڑبڑ نہیں کرنے دیتا, اس آدمی کو نکالنا چاہیے پہلے. کوئی حد ہے اس گراوٹ کی کہ لوگوں کا ایماندار ہونا وبال جان بن گیا؟ یہ ایک فکرہ قرآن پاک کا قوموں کے زوال اور ان کی تباہی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں. ان کا آخری جوہم من کریت, انہیں نکالو. فما کانا جواب قوم ہی, اور دوسرا جواب کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی جواب اس قوم کے پاس نہیں تھا, الا ان قالوا تنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو اتنا سچا ہے تو. بس یہ بھی کوئی جواب ہے؟ کوئی معقول جواب ہے؟ انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب, اور یا یہ کہ ان لوگوں کو نکال دو. اللہ تعالی نے سورہ ہجر میں تفصیل سے بات ارشاد فرمائی. فرمایا فلما جاء لوط المرسلون, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا ہوا؟ لوگ آئے, فرشتے آ گئے. اب ہوا یہ کہ یہ قوم تو ماننے والی تھی نہیں, انہوں نے کہا خدا کا عذاب لے آؤ یا پھر تم نکل جاؤ یہاں. لوط علیہ السلام بڑے پریشان کہ ہوگا کیا آخر اس قوم کا, اور اللہ نے پھر وہی کیا جو عقل مند انسان اپنے باغ کے پھلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ جو پھل گل سڑ جائیں انہیں نکال کر پھینک دیا کرتا ہے. یہی ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا, جس طرح گندگی کے کیڑے الگ کر دیے جاتے ہیں بالکل ان کیڑوں کو بھی خدا نے فنائل میں ڈال دیا. یہی ہوتا ہے, کیڑا جو ہوتا ہے گندگی کا اگر آپ اس کو اٹھا کر پاک صاف پانی میں ڈال دیں تو مر جائے گا, اس لیے کہ عادی ہو جاتا ہے نا. تو اس کی گندگی کا حل کیا ہے؟ اگر آپ نے جان چھڑانی ہے تو فنائل بھی چھڑکنا ہے یا ایسی چیزیں اس سے وہ مر جائے. یہی حال اس قوم کا ہو گیا تھا ان کا, لاؤ اللہ کے عذاب کو. اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گئے ہوئے تھے کہیں, اور قرآن کی اشارات سے اور تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت لڑکے جو اصل میں فرشتے تھے وہ آئے, اور یہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہیں بشارت دی اور کہا آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ فما خطبکم ایہا المرسلون, 27 پارے کی بالکل پہلی آیت میں یہ آئی ہے بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے, لنرسل علیہم حجارت من طین, تاکہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی جائے, مصومتن, اور ایسے پتھر ہیں جن کے لیے نشان لگا دیا ہے کہ کون سا پتھر کس مجرم کو جا کے لگے گا. عند ربک المسرفین, تیرے رب کی جانب سے جو حد سے گزر رہے ہیں اب ان کا علاج یہی ہے. آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی نرمی تھی, کتنا اخلاق تھا, کیا چیز تھی. قرآن کہتا ہے سورہ ہود میں فلما ذهب عن ابراہیم الروع, ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف ہٹ گیا, ان کے ہاں بھی یہ لڑکے پہنچے نا پہلے فرشتے, تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے لا کے کھانا رکھا. قرآن میں آیا فجاء بعجل حریص, وہ فوری طور پر ایک بچڑا لے آئے اور کہا کھائیے, الا تاکلون, کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا ہم, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ ان کے زمانے میں دشمن ہی نہیں کھانا کھاتا تھا, تو انہوں نے کہا کوئی دشمن تو نہیں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم نہیں کھاتے. اللہ نے فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع, جب ان کا غصہ ان کا خوف ہٹا تو انہوں نے بشارت دی کہ ہم تو آئے ہیں اصل میں آپ کو بشارت دینے, آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہ اس مجرم قوم کی طرف. اللہ فرماتے ہیں وجاءت البشرا, اسے بشارت دی کہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف ہٹا ہے تو دیکھیے کیا ہو, یجادلنا فی قوم لوط, لوط علیہ السلام کے متعلق ہم سے ابراہیم جھگڑنے لگا ان کی قوم کے بارے. حد ہے کوئی شفقت کی, کوئی نرمی کی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم سے جھگڑا کرنے لگا. ان ابراہیم لحلیم, اور بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار آدمی تھے، اواہن غم کھاتے تھے لوگوں کا، منیب اور بڑا نرم دل تھا، بڑی نرم طبیعت پائی تھی۔ فرشتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالی نے خود تعبیر فرمائی ہے جو کہ کہا یجادلنا، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا، یعنی ناز و انداز ایسے تھے کہ ہم سے کہنے لگا کہ اس قوم سے عذاب ہٹا دیجئے، نہ کریں ایسے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا یا ابراہیم آلز انہازا، ہم نے کہا ابراہیم بس کرو، اس معاملے میں نہ پڑو، انہو قد جا امر ربک، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور اب ہم ایسا عذاب بھیجنے والے ہیں جو کسی کے تلائے تل نہیں سکتا، اب نہ جھگڑو، اب نہ ہم ان سے بات کرو۔ یہ فرشتے وہاں سے چل کے پہنچ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انکم قوم منکرون، لوط بولے اور کہنے لگے کہ تم تو عجیب و غریب اوپرے سے معلوم ہوتے ہو، مطلب یہ کہ اگر اس علاقے کے تم ہوتے تو ہمارے دیکھے بھالے ہوتے، یہاں کے ہو نہیں اور کوئی پہچان بھی نہیں، اجنبی سے ہو۔ قالوا بل جئنا بالحق، انہوں نے کہا ہم تو آئے ہیں بالکل صحیح بات لے کے، یہ بات نہیں ہے جو بات آپ لے کے آئے ہیں، بما کانوا فی یمترون، جس چیز کے بارے میں شبہ تھا لوگوں کو اس کے لیے آئے ہیں۔ یہ اچھا انہوں نے پہلے نہیں کہا، اس وقت وہ چپ رہے۔ اور وآتینا بالحق، اور انہوں نے کہا ہم سچی بات لے کے آئے۔ ہوا اصل میں یہ ہے کہ ترتیب میں دیکھیے تو وہ چیز جو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا ولما جاءت رسلنا لوطن، جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے یہ فرشتے پہنچے ہیں تو سی ابہم، وہ ان کے آنے سے خوش نہیں ہوا، انہیں دیکھا نا، تو یہاں تو یہ آیا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور پھر انہوں نے کہا فرشتے ہیں، مگر دوسری آیات سے پتا چلتا ہے کہ فرشتے ہونے کا بعد میں ذکر آیا ہے۔ سی ابہم، لوط علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، وضاق ابہم ذرا، اور ان کی موجودگی نے انہیں پریشان کر دیا، تنگی محسوس کرنے لگے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن، مہمان آ گئے ہیں، شہر سے باہر ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، اب ان کے ساتھ گھر جاؤں، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، مروت اس بات کی متقاضی ہے کہ انہیں لے چلو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ بھائی واپس، اور لے جائیں تو آگے یہ عذاب مصیبت ہے، لے کے چلے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم ان کے پاس آئی، ان اجنبیوں کی خبر سن کر، یحرعون اندھا دھند دوڑنا، ایک تو دوڑنا ہوتا ہے نا، اللہ نے یحرع کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی سر پر دوڑ لگا دینا، جب ان نے سنا کہ لڑکے وہاں آئے ہوئے بھاگ پڑے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی یہ گناہ کی حرکتیں کرتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام کے سامنے ایک طرف مہمان ہے، ایک طرف قوم ہے، تو کہتے ہیں یا قوم ہا اولائے بناتی، لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ بڑی پاک، مطلب ان سے تم نکاح کر لو، شادیاں کر لو، یا یہ کہا کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ میری بیٹیاں ہی ہیں، تمہیں اتنی ایسی خواہشات ہیں تو تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ فتک اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزون فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے تو رسوا نہ کرو، کتنی مجبوری کا عالم ہوگا۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں، یہ نہ کرو، میرے مہمانوں کا معاملہ ہے، یہ رسوائی مجھے نہ دکھاؤ، کوئی بھی بھلا آدمی نہیں۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم بولی اور نے کہا لو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کس مقصد کے تحت آئیں۔ قال، لوط علیہ السلام بولے اور کہتے ہیں لو ان لی بکم قوتن، کاش تمہارے مقابلے کی مجھ میں طاقت ہوتی، او آوی الى رکن شدید، یا کاش کوئی سہارا میرا ہوتا میں آج اسے بلا سکتا، کوئی آسرا ہوتا، کوئی سہارا ہوتا، کوئی میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، کروں کیا، یہ ہے مجبوری۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے کہ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، شہر والے بڑی خوشی سے آئے دوڑتے ہوئے، قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحوں، لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے نہ رسوا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور دیکھو یہ حرکتیں نہ کرو۔ قالو اولم ننہاک عن العالمین، قوم بولی انہوں نے کہا ہم نے تمہیں پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ تمہارا بائیکاٹ رہنا چاہیے، پوری دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں ملے گا. قال ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اور دیکھو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ نکاح کر لو. یا دوسری تفسیر یہ کہ تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں، تم کس ذلت میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ لعمرک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ قوم تو مستی میں اندھی ہو گئی. یا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ لعمرک لوط تیری جان کی قسم، یہ جو تیری قوم آپ کی قوم ہے یہ تو اندھے ہو گئے ہیں مستی میں، اور یا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لعمرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لعمرک تیری جان کی قسم وہ تو اندھے ہو گئے تھے. اس سے زیادہ کیا تعبیر کی جا سکتی ہے کہ انسان جب جنس کے معاملات میں پھنس جائے تو اندھا ہو جاتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور یوں خدا کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قالو یا لوط، فرشتے اب بولے ان کا، لوط انا رسل ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، کوئی خود سے نہیں آگے. لیکن یسلو الیک، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ رات کے کسی حصے میں یہاں سے نکل جائیے. ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی ان کی طرف مڑ کے نہ دیکھے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے. انہ مصیبہا ما اصابہم، جو عذاب ان پہ آنا ہے وہ اس پہ بھی آ کر رہے گا. ان موعدہم الصبح، اور لوط تمہارا وعدہ ہے صبح تک کا، کہ صبح ہوتے ہوتے عذاب آ جائے گا. تو بعض مفسرین نے یہ اگلا جملہ حضرت لوط علیہ السلام کا نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہو گئی؟ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے ان کی حرکتوں سے کہ انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ صبح قریب نہیں ہو گئی، کب آئے گا عذاب اس قوم پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ فرشتوں نے کہا یہ بالکل تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور حضرت جبریل امین یا جو بھی فرشتے تھے حسب اختلاف روایات مفسرین، جو بھی فرشتے تھے انہوں نے پر مارا پہلی مرتبہ، اور جب پر مارا اس قوم کو ان لوگوں کو تو وہ ایسا تھا کہ اندھے ہو گئے، بس اندھے ہو کے وہ بھاگنے لگے، گھر کو دیکھنے لگے، ٹٹولنے لگے. یہ تھی وہ چیز جو انہوں نے کہا کہ لیں یسل ہو جائے، ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. اور پھر لوط علیہ السلام چل پڑے، ان کی بیوی رہ گئی، انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. اور پھر ہوتے صبح کے، صبح یعنی صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب سے بلکہ لے کے اشراق تک، قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اشراق کے وقت انہیں صبح کے وقت میں کیا ہوا، ایک چیخ نے آ کے پکڑ لی. زلزلہ آیا اتنا شدید کہ آواز تھی بہت شدید، اور صبح طلوع آفتاب اور صبح صادق 15-20 منٹ میں اس قوم کو اس چیخ نے پکڑا. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس زمین کو اٹھوایا اور اتنا پستی میں لے گئے کہ اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، نیچے کا حصہ اوپر آ گیا. وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل، اور تیسرا عذاب انہیں یہ دیا گیا کہ پتھر برسنے لگے آسمان، یہ تباہی آئی اس قوم پر. اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، لوگوں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقائق کو پہچان سکتے ہیں. متوسم، حقیقت پہچاننے والا آدمی ہونا، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قوم اور یہ آدمی جس راہ پہ چل رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. متوسم جو آیات علامات دیکھ کے سمجھ جائے، تجربہ ہوتا ہے نا آدمی کا، عمر بھر کا تجربہ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے نور ہوتا ہے، اصل تو فراست سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی تباہی آگے کیا ہونی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں یہ عذاب آ گیا، اور بائبل کی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھنے آئے اس قوم کو، جب انہیں پتا چلا کہ خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہے، وہ آئے تو وہاں سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، بس اتنی تباہی پھیل گئی. 2300 قبل مسیح، 2100 قبل مسیح، اور بعد نے کہا کہ 1900 قبل مسیح کے درمیان کے خدا کا عذاب آیا ہے. اور یہاں کی یہاں کی یعنی یورپ کی ٹیمز گئی تھی وہاں، امریکہ کی ایک ٹیم گئی، انہوں نے جا کر جو تحقیق کی ہے تو انہیں وہاں ایک قبرستان ملا جس میں 20,000 کے قریب قبریں تھیں۔ یہ بتاتی ہے چیز کہ وہ قوم ترقی یافتہ تھی، بہت بڑے علاقے تھے ان کے۔ یہ 20,000 وہ قبریں تو نہیں تھی نا جن پہ خدا کا عذاب آیا ہوگا، وہ تو ختم ہو گئے۔ وہاں تو اتنا گندا، اتنا خراب پانی ہے اب تک بدبودار۔ اللہ نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے، اردن میں جا کے اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ تباہی اس قوم پہ ہوئی، اور پھر کیا ہوا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل پڑے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اسے بچا لیا، اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، صرف عورت رہ گئی جو ان کی بیوی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے بارش برسائی پتھروں کی، فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور کیا برا برسا تھا جو ان پر کیا گیا۔ یہ ہے اللہ کا عذاب جو اس قوم پر نازل ہوا جو قوم امم بائدہ سے گویا کے تعلق رکھتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے امم بائدہ کے متعلق فرمائی ہے سورہ فجر میں، جہاں سے ہم لوگوں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ الم تر کئی ففا اعلی رب کا بیاد، تم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ارم ازات العماد، جو شاہی خاندان تھا، ارم کی جو تہذیب تھی اور جو ستونوں والے تھے، ان کے ساتھ خدا نے کیا کیا۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن جیسے شہروں میں بسے نہیں دوبارہ، جن جیسی تہذیب نہیں بسی، اتنے اتنے بڑے ٹارز، اور یہ جو اب دریافت ہوئی ہیں، کئی بار عرض کیا 36 فٹ پہ پہلا کمرہ ہے اور پھر اس کے بعد 40 منزلیں ایسی، تو کیا کیا تہذیب اور سامان ہوں گے، صرف کمرے ہی تو نہیں تھے نا، اور بھی تو کچھ ہوگا۔ وسمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کی قوم جو کہ وادیوں میں، شہروں میں پتھروں کو تراشتے تھے، چٹانوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو خیموں والا، میخوں والا تھا، کیلوں والا تھا، اتنے خیمے ان کی کیلیں گاڑی جاتی تھی، یا یہ کہ اپنے مخالفین کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا پاؤں میں، اور پھر عذاب انہیں دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے زمین میں سر اٹھا لیا شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں فساد کرنے والے تھے، فصب علیہم ربک سوط عذاب، تیرے پروردگار نے اپنے عذاب کا کوڑا انہیں مارا ہے۔ یہ کوڑے برسے نا، پھر کوڑے برسے اللہ کے عذاب پہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ، پھر صالح علیہ السلام کی قوم پہ، اور پھر اللہ کا یہ کوڑا برسا ہے اس قوم پہ بھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ۔ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار تاک میں رہتا ہے انسانوں کی، اس کا عذاب آتا ہے اور وہ تاک میں رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں، اور وہ عذاب ایسے آتا ہے کہ بس پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اولو العزم جلیل القدر پیغمبر کی دعا سے نہیں ٹلا، یہی ہے نا یجادلونا فی قوم لوط، اللہ نے جو فرمایا کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا تو کیا ناس ہوگا، اور کیا دعائیں اور کس درد سے مانگی گئی ہوں گی، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی قوم لوط کے بارے میں۔ اس لیے اس خوش فہمی میں رہنا کہ حضرت تمہارے دعا کریں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ خوش فہمی دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا کہ ان کے نیک بندے دعا کریں گے اور اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ عرض کیا گیا کون سا، آپ نے فرمایا اذا کثرت الخبث، جب قوم میں ناپاکی پھیل جائے گی، جب قوم میں ناپاکی پھیل جائے گی نا، اخلاص کی تطہیر نہیں رہے گی، باتوں میں ناپاکی آ گئی، جھوٹ آ گیا، حسد ہے، کینہ ہے، اسی طرح اعمال میں پاکیزگی نہیں رہی، فرمایا جب ناپاکی پھیل جائے گی تو پھر ہم اللہ کے نیک بندے دعا کریں گے اور ان کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ یہ ہے اس کی دلیل قرآن پاک سے کہ لوط علیہ السلام کے لیے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا عارضاً ھذا، چھوڑ دے ابراہیم اب اس قصے کو، اب تو ہمارا عذاب آنا ہی آنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلی نشست میں بات کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور پھر ان کی اولاد اور ذریت پہ، تاکہ وہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔